مکہ کے مشرکین کے لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اجنبی تھیں، وہ آپ کو اپنے دین میں رخنا اندازی کا الزام دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ محمد بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے وہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور اس ناراضگی کی وجہ سے یہ سزا دی ہے کہ آپ کا دماغ نعوذ باللہ خراب ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں غلط سلط بیتوکی خلاف عقل باتیں کرنے لگے ہیں۔ مکہ والوں نے سارا زور لگا دیا کہ کوئی آپ کی بات نہ سنے، اور اگر سن لے تو مانے نہیں، اور اگر مان لے تو اس کو ایسی سزا دی جائے کہ یا تو وہ توبہ کر لے یا جان سے مار دیا جائے، تاکہ دوسروں کو خوف آئے اور وہ محمد کی باتیں قبول نہ کریں۔ مذہب کی تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، شدید مخالفت کی جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی ہر حال میں مکہ والوں کو دعوت اللہ دیتے، آپ انہیں سمجھاتے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا خدا ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، جس قدر نبی گزرے ہیں سبھی توحید کا اقرار کیا کرتے تھے، اور اپنے ہم قوموں کو بھی اسی تعلیم کی طرف بلایا کرتے تھے، تم خدائے واحد پر ایمان لاؤ، ان پتھروں کے بتوں کو چھوڑ دو کہ یہ بالکل بیکار ہیں اور ان میں کوئی طاقت نہیں۔ اے مکہ والو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کے سامنے جو نظر و نیاز رکھی جاتی ہے، اگر اس پر مکھیوں کا جھرمٹ آ بیٹھے تو وہ ان مکھیوں کو اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر کوئی ان سے سوال کرے تو وہ جواب نہیں دے سکتے، اگر کوئی ان سے مدد مانگے تو وہ اس کی مدد نہیں کر سکتے، مگر خدائے واحد تو مانگنے والوں کی مدد کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو زیر کرتا ہے، اور اپنے عبادت گزار بندوں کو اعلی ترقیات بخشتا ہے، اس سے روشنی آتی ہے جو اس کے پرستاروں کے دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ پھر تم کیوں ایسے خدا کو چھوڑ کر بے جان بتوں کے آگے جھکتے ہو اور اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ تم دیکھتے نہیں کہ خدا تعالی کی توحید کو چھوڑ کر تمہارے خیالات بھی گندے اور دل بھی تاریک ہو گئے ہیں؟ تم قسم قسم کی وہمی تعلیمات میں مبتلا ہو، حلال و حرام کی تم میں تمیز نہیں رہی، اچھے اور برے میں تم امتیاز نہیں کر سکتے، اپنی ماؤں کی بے حرمتی کرتے ہو، اپنی بہنوں اور بیٹیوں پر ظلم کرتے ہو، ان کے حق انہیں نہیں دیتے، اپنی بیویوں سے تمہارا سلوک اچھا نہیں، یتامى کے حق مارتے ہو اور بیواؤں سے برا سلوک کرتے ہو، غریبوں اور کمزوروں پر ظلم کرتے ہو، اور دوسروں کے حق مار کر اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتے ہو، جھوٹ اور فریب سے تم کو آر نہیں، چوری اور ڈاکے سے تم کو نفرت نہیں، جوا اور شراب تمہارا شغل ہے، حصول علم اور قومی خدمت کی طرف تمہاری توجہ نہیں، خدائے واحد کی طرف سے کب تک غافل رہو گے؟ آؤ اور اپنی اصلاح کرو اور ظلم کو چھوڑ دو، ہر حقدار کو اس کا حق دو، خدا نے اگر مال دیا ہے تو ملک و قوم کی خدمت اور کمزوروں اور غریبوں کی ترقی کے لیے اسے خرچ کرو، عورتوں کی عزت کرو، ان کے حق ادا کرو، یتیموں کو اللہ تعالی کی امانت سمجھو اور ان کی خبرگیری کو اعلی درجہ کی نیکی سمجھو، بیواؤں کا سہارا بنو، نیکیوں اور تقوی کو قائم کرو، انصاف اور عدل ہی نہیں بلکہ رحم اور احسان کو اپنا شعار بناؤ. اس دنیا میں تمہارا آنا بیکار نہیں جانا چاہیے. اچھے آثار اپنے پیچھے چھوڑو تا دائمی نیکی کا بیج بویا جائے. حق لینے میں نہیں بلکہ قربانی اور ایثار میں اصل عزت ہے. پس تم قربانی کرو, خدا کے قریب ہو, خدا کے بندوں کے مقابل پر ایثار کا نمونہ دکھاؤ تا خدا تعالی کے ہاں تمہارا حق قائم ہو. بے شک ہم حاکم ہیں مگر ہماری کمزوری کو نہ دیکھو. آسمان پر سچائی کی حکومت کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عدل کا ترازو رکھا جائے گا اور انصاف اور رحم کی حکومت قائم کی جائے گی جس سے کسی پر ظلم نہ ہوگا, مذہب کے معاملے میں دخل اندازی نہ کی جائے گی. عورتوں اور غلاموں پر جو ظلم ہوتے رہے ہیں انہیں مٹا دیا جائے گا اور شیطان کی حکومت کی جگہ خدا واحد کی حکومت قائم کر دی جائے گی. دیباچہ تفسیر القرآن صفحہ 119-120. قریش مکہ اتنی پیاری اور پر حکمت باتوں کو اہمیت نہ دیتے. ہدایت کا سورج نکل چکا تھا مگر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے, بلکہ بے عقل یہ چاہتے تھے کہ سورج کو پھونکے مار مار کر بجھا دیں. مگر یہ وہ سورج تھا جو اللہ تعالی کے حکم سے روشنی دینے کے لیے طلوع ہوا تھا. مکہ والے ہر نئے دن آپ کے ساتھیوں جانساروں میں اضافہ دیکھتے تو جل بھن جاتے, مگر وہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے ڈرتے تھے. دراصل وہاں قبائلی نظام رائج تھا. اگر ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے کے فرد سے برا سلوک کرتے تو سارا قبیلہ انتقام لینے کو تیار ہو جاتا. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے جن کی سرداری پہلے عبد المطلب کے پاس تھی. ان کی وفات کے بعد ابو طالب سردار ہوئے. قریش مکہ کو ڈر تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہوا تو بنو ہاشم انتقام لینے کے لیے جنگ کریں گے. بنو ہاشم اگر محمد کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں تو پھر ہم جو مرضی کریں. اس مقصد کے لیے مکہ کے کچھ بڑے لوگ ولید بن مغیرہ, عاص بن وائل, عتبہ بن ربیعہ, ابو جہل اور ابو سفیان وغیرہ مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور ادب سے درخواست کی کہ آپ کے بھتیجے کے نئے دین کی وجہ سے شہر میں پھوٹ پڑنے کا خدشہ ہے, آپ اس کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں, ہم خود آپس میں فیصلہ کر لیں گے. ابو طالب نے ان کے ساتھ بہت نرمی سے باتیں کی, ان کے غصہ کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہے اور بالآخر انہیں ٹھنڈا کر کے واپس کر دیا. سیرت خاتم النبیین صفحہ 137. اس کے بعد جب مکہ کے رؤسا نے دیکھا کہ ان کے اپنے گھروں سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو بتوں کی خدائی طاقت تسلیم نہیں کرتے اور وہ کھلے طور پر خدائے واحد کی پرستش کرتے ہیں, تو یہ بات ان کی برداشت سے باہر ہو گئی اور وہ اکٹھے ہو کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے بھتیجے کو کچھ نہیں کہا, مگر اب معاملہ حد سے نکل چکا ہے اور یہ ہمارے بتوں کی تذلیل کر رہا ہے, اس لیے آپ یا تو اسے سمجھائیں اور اس طریق سے اسے باز رکھنے کی کوشش کریں, ورنہ ہم صرف اس کا نہیں بلکہ آپ کا بھی مقابلہ کریں گے اور آپ کو اپنی قوم کی سرداری سے الگ کر دیں گے. ابو طالب کے لیے اپنی ریاست کو چھوڑنا ایک نہایت تلخ گھونٹ تھا. انہوں نے سرداران قریش سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. چنانچہ ان کے چلے جانے کے بعد ابو طالب نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تیری قوم تیرے خلاف سخت مشتعل ہو چکی ہے اور قریب ہے کہ وہ تجھے بھی اور ساتھ ہی مجھے بھی ہلاک کر دیں، میں تجھے خیر خواہی اور ہمدردی سے کہتا ہوں کہ تو بتوں کو برا بھلا نہ کہہ، ورنہ میں اپنی ساری قوم سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب ابو طالب نے یہ بات کہی تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہیں غمزدہ دیکھ کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، مگر آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں لا کر بھی کھڑا کر دیں، تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا جس کے لیے خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اور اے میرے چچا، اگر آپ کو اپنی کمزوری اور تکلیف کا احساس ہے تو بے شک مجھے اپنی پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جائیں۔ میں خدا تعالی کی توحید کی اشاعت سے کسی صورت میں بھی نہیں رک سکتا، میں اس کام میں مشغول رہوں گا یہاں تک کہ خدا مجھے موت دے دے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب کا ابو طالب پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تو اپنے کام میں مشغول رہ، اگر قوم مجھے چھوڑنا چاہتی ہے تو بے شک چھوڑ دے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تفسیر کبیر جلد پنجم صفحہ 426 اور 427، سیرت ابن حشام جلد اول صفحہ 88۔ یہ واقعہ اتنا اہم اور عظیم الشان ہے کہ خدا تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً سارا واقعہ اور گفتگو بتائی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ سب مضمون ابو طالب کے قصے کا اگرچہ کتابوں میں درج ہے، مگر یہ تمام عبارت الہامی ہے جو خدا تعالی نے اس عاجز کے دل پر نازل کی۔ صرف کوئی کوئی فقرہ تشریح کے لیے اس عاجز کی طرف سے ہے۔ اذا لوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 111-112۔ آئیے ہم اس واقعے کو الہامی عبارت میں پڑھیں۔ تذکرہ صفحہ 174 پر تحریر ہے، جب یہ آیتیں اتریں کہ مشرکین رجس ہیں، پلید ہیں، شر البریہ ہیں، سفہا ہیں اور ذریت شیطان ہیں، اور ان کے معبود وقود النار ہیں اور حسب جہنم ہیں، تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تیری دشنام دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھ کو ہلاک کریں اور ساتھ ہی مجھ کو بھی، تو نے ان کے عقل مندوں کو سفیہ قرار دیا ہے اور ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا، اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام حزم جہنم اور وقود النار رکھا، اور عام طور پر ان سب کو رجس اور ذریت شیطان اور پلید ٹھہرایا۔ میں تجھے خیر خواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنام دہی سے باز آ جا، ورنہ میں قوم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اے چچا، یہ دشنام دہی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ اور نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر اس سے مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اسی راہ میں وقف ہے، میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا۔ اور اے چچا، اگر تجھے اپنی کمزوری اور تکلیف کا خیال ہے تو تو مجھے اپنی پناہ میں رکھنے سے دست بردار ہو جا، بخدا مجھے تیری کچھ بھی حاجت نہیں، میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا، مجھے اپنے مولا کے احکام جان سے زیادہ عزیز ہیں، بخدا اگر اس راہ میں میں مارا جاؤں تو چاہتا ہوں کہ پھر بار بار زندہ ہو کر ہمیشہ اسی راہ میں مرتا رہوں، یہ خوف کی جگہ نہیں بلکہ مجھے اس میں بے انتہا لذت ہے کہ اس کی راہ میں دکھ اٹھاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تقریر کر رہے تھے اور چہرے پر سچائی اور نورانیت سے بھری ہوئی رقت نمایاں ہو رہی تھی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تقریر ختم کر چکے تو حق کی روشنی دیکھ کر بے اختیار ابو طالب کے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، میں تیری اس اعلی حالت سے بے خبر تھا، تو اور ہی رنگ میں اور ہی شان میں ہے، جا اپنے کام میں لگا رہ، جب تک میں زندہ ہوں جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 110-111۔ قریش اس کوشش میں بھی ناکام رہے مگر مخالفت سے باز نہ آئے، ایک اور ترکیب سوچی، اور وہ یہ کہ ایک اعلی قریش خاندان کے ہونہار نوجوان عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہم عمارہ بن ولید کو اپنے ساتھ لائے ہیں اور تم جانتے ہو کہ یہ قریش کے بہترین نوجوانوں میں سے ہے، پس تم ایسا کرو کہ محمد کے عوض میں تم اس لڑکے کو لے لو اور اس سے جس طرح چاہے فائدہ اٹھاؤ، اور چاہو تو اسے اپنا بیٹا بنا لو، ہم اس کے حقوق سے کلیتاً دست بردار ہوتے ہیں، اور اس کے عوض تم محمد کو ہمارے سپرد کر دو جس نے ہمارے آبائی دین میں رخنہ پیدا کر کے ہماری قوم میں ایک فتنہ کھڑا کر رکھا ہے، اس طرح جان کے بدلے جان کا قانون پورا ہو جائے گا اور تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ابو طالب نے کہا، یہ عجیب انصاف ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو اپنا بیٹا بناؤں اور اسے کھلاؤں اور پلاؤں اور اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اسے قتل کر دو، واللہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ سیرت خاتم النبیین، صفحہ 138۔ قریش کو پھر ناکام لوٹنا پڑا مگر اب ان کے ارادے یہ تھے کہ اب جو کچھ ہو سو ہو، ابو طالب تو کسی صورت مانتے نہیں، ہم کو جو بھی کرنا پڑا کر گزریں گے۔ کفار مکہ نے ظلم کرنے میں اضافہ کر دیا اور اللہ تعالی نے اپنے پیار اور مستقبل کی کامیابیوں کی خوشخبریوں میں اضافہ کر دیا۔ یہاں ہم شوال 590 سے پہلے کا ایک بہت بڑا واقعہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالی کے خاص فضل و احسان کا واقعہ ہے۔ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کے اس خاص حصے میں جو حطیم کہلاتا ہے لیٹے ہوئے تھے، آپ نیم خوابی کی کیفیت میں تھے، یعنی آپ کی آنکھ سوتی تھی مگر دل بیدار تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل نمودار ہوئے اور آپ کو ساتھ لے کر آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے، چوتھے اور پانچویں آسمان پر الترتیب حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب آپ ملاقات کے بعد آگے بڑھنے لگے تو حضرت موسیٰ رو پڑے، جس پر آواز آئی، اے موسیٰ کیوں روتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے اللہ، یہ نوجوان میرے پیچھے آیا مگر اس کی امت میری امت کی نسبت جنت میں زیادہ داخل ہوگی. اے میرے اللہ، میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی شخص میرے پیچھے آ کر مجھ سے آگے نکل جائے گا. اس کے بعد ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس مقام سے آگے بڑھے تو یہ وہ مقام تھا جو صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تھا. یہاں تک کبھی نہ کوئی انسان پہلے پہنچا نہ بعد میں پہنچ سکتا ہے. وہاں ایک بیری کا درخت تھا. پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی. جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ خدائے ذوالجلال کے دربار میں پیش ہوئے ہیں. اللہ تعالی نے آپ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور بعض خوشخبریاں دیں. آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی گئیں، جو آپ کی درخواست پر صرف 5 رہ گئیں. اس کے بعد آپ مختلف آسمانوں سے ہوتے ہوئے نیچے اترے تو آپ کی آنکھ کھل گئی. یہ کشفی حالت جاتی رہی اور آپ نے دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں لیٹے ہوئے ہیں. بخاری کتاب الصلاۃ و کتاب بدء الخلق و کتاب التوحید، مسلم ابواب الاسراء، تفسیر کبیر جلد 4 و سیرت خاتم النبیین صفحات 197-199. ہجرت حبشہ. نبوت کا 5واں سال تھا. اہل مکہ کی مخالفانہ کوششوں کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ کا کام دشوار ہو رہا تھا. ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے زیادہ تر غریب اور کمزور لوگ تھے، اس لیے مکہ والوں کے ہاتھوں میں ادنا شکار تھے. وہ زبردستی پر اتر آئے تھے. ان حالات میں جہاں جان بچانا مشکل ہو رہا تھا، اسلام کی تعلیم پہنچانا بہت مشکل تھا. اس بیچارگی کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلوایا اور بڑی رازداری سے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے مکہ سے نکل جاؤ، اور مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کی طرف سمندر پار ایک زمین ہے جہاں خدا کی عبادت کی وجہ سے ظلم نہیں کیا جاتا. وہاں ایک منصف بادشاہ ہے. تم لوگ ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ، شاید تمہارے لیے آسانی کی راہ پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد حبشہ تھی. حبشہ، جس کا نام ایتھوپیا اور ابیسینیا بھی ہے، بر اعظم افریقہ کے شمال میں واقع ہے. جنوبی عرب سے بحیرہ احمر پار کر کے بالکل مقابل پر واقع ہے. حبشہ کے حکمرانوں کو نجاشی کہتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو نجاشی حبشہ پر حکمران تھا، اس کا نام اسمہ تھا. وہ مذہباً عیسائی تھا، مزاجن نیک دل، انصاف پسند اور خدا سے خوف رکھنے والا انسان تھا. آپ کو توقع تھی کہ وہاں مسلمان امن میں رہ سکیں گے اور مکہ کی نسبت بے خوف ہو کر جرأت اور حوصلے سے اسلام کا پیغام پہنچانے کا کام کر سکیں گے. اپنا وطن چھوڑ کر چھپتے چھپاتے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرنا آسان کام نہ تھا. قدم قدم پر جانی دشمن موقع کی تاک میں لگے رہتے، دکھ دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے. ایسے میں اگر انہیں سنگن ہو جاتی کہ مسلمان ان کے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں تو طوفان کھڑا ہو جاتا. دوسرے مسلمانوں کو مکہ سے بہت محبت تھی. وطن اور وہ بھی مکہ یکدم چھوڑ دینا بے سرو سامانی میں غیر یقینی مستقبل کی طرف رخ کرنا مشکل بلکہ بہت مشکل تھا، مگر ایک سب سے بڑا سہارا اللہ تعالی کی ذات اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ رازداری سے سب امور طے کیے اور ماہ رجب 590 کی ایک رات اپنے اپنے گھروں اور سامانوں اور ساتھیوں رشتہ داروں کو چھوڑ کر خدا تعالی کی طرف ہجرت کرنے والے مکہ سے نکلے۔ سفر کو خفیہ رکھنے کے لیے روانگی کا وقت صبح نماز فجر سے پہلے کا تجویز ہوا۔ مکہ میں یہ رواج تھا کہ شہر کے بعض رؤسا رات کو شہر کا گشت کیا کرتے تھے تاکہ چوری ڈکیتی کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ اس رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں گھوم رہے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ سفر کا سامان بندھا پڑا ہے اور پاس ایک خاتون ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہیں۔ حضرت عمر نے حیرت سے کہا، ام عبداللہ، یہ تو ہجرت کے سامان نظر آتے ہیں۔ ام عبداللہ کہتی ہیں، میں نے جواب دیا، ہاں خدا کی قسم ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں گے، کیونکہ تم نے ہم کو بہت دکھ دیے ہیں اور ہم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ ہم اس وقت تک وطن نہیں لوٹیں گے جب تک خدا تعالی ہمارے لیے کوئی آسانی اور آرام کی صورت پیدا نہ کر دے۔ دیباچہ تفسیر القرآن صفحہ 122۔ حضرت عمر مضبوط دل کڑیل جوان تھے، مگر یہ جواب سن کر ان کا دل پسیج گیا، اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور کہا، ام عبداللہ جاؤ، خدا تمہارا حافظ ہو۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی اس خیال سے کہ جذبات سے مغلوب ہو کر رو نہ دیں منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اتنے میں اس صحابیہ کے شوہر آ گئے، عمر کو اپنی بیوی اور بندھے ہوئے سامان کے پاس دیکھا تو گھبرا گئے کہ اب مخبری ہو جائے گی اور سارا منصوبہ دھرا رہ جائے گا، مگر ام عبداللہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ عمر نے خدا حافظ کہا ہے۔ اس حالت میں کہ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اس سے خیال ہوتا ہے کہ فی الوقت عمر سے کوئی خطرہ نہیں۔ تفسیر کبیر جلد ششم صفحہ 140 سے استفادہ۔ پہلے قافلے میں کل 4 عورتیں اور 10 مرد تھے، جن میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین شامل تھے۔ اللہ کی قدرت بندرگاہ شعیبہ پر دو جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہ تجارتی جہاز تھے، مسافروں سے کرایہ بھی واجبی سا لیا اور روانہ ہو گئے۔ روشنی ہوئی، دن چڑھا تو قریش مکہ کو خبریں ملنے لگیں کہ کچھ مسلمان ہاتھ سے نکل گئے۔ بندرگاہ تک آدمی دوڑائے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاز تو بیچارے خوش نصیب مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ اکابرین مکہ نے سوچا، مسلمانوں کی ایک جماعت کو مکہ سے نکال دینا ہماری کامیابی نہیں کہلا سکتا، بلکہ یہ ہماری شکست کی علامت ہے، کیونکہ اس طرح اسلام کے دو مرکز قائم ہو گئے اور مکہ سے نکل کر تبلیغ ایک قوم کی جگہ دو قوموں یعنی اہل مکہ اور مسیحیوں میں ہونی شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی جب انہیں یہ اطلاعات بھی ملنی شروع ہو گئیں تو ان لوگوں کو امن میسر آ گیا ہے اور نہ کوئی ان کو مارتا پیٹتا ہے اور نہ کسی قسم کا دکھ دیتا ہے، بلکہ وہ آرام سے عبادتیں اور ذکر الہی کرتے ہیں اور محنت کر کے اپنے لیے روزی پیدا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بڑی غلطی ہو گئی، چنانچہ اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے انہوں نے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے بہت سے تحائف دے کر حبشہ بھیجا، تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح بادشاہ کو قائل کر کے مکہ کے مہاجروں کو واپس لے آئے۔ وفد گیا اور درباریوں کو تحائف دے دے کر ہم خیال بنایا، اس طرح بادشاہ تک رسائی حاصل کر لی۔ بادشاہ نے ملاقات کا وقت دیا تو یہ وفد بڑی شان و شوکت سے دربار میں گیا اور بادشاہ کی خدمت میں قیمتی تحائف پیش کیے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ بادشاہ سلامت، ہمارے چند بیوقوف لوگوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر دیا ہے اور ایک نیا دین نکالا ہے جو آپ کے دین کے بھی مخالف ہے، اور ان لوگوں نے ملک میں فساد ڈال دیا ہے، اور اب ان میں سے بعض لوگ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ بس ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھجوا دیں۔ درباریوں نے فوراً ان کی تائید شروع کر دی، مگر بادشاہ نے سمجھداری سے کام لیا اور درخواست سن کر یک طرفہ فیصلہ دینے کی بجائے کہا کہ یہ لوگ میری پناہ میں آئے ہیں، بس جب تک میں خود ان کا اپنا بیان نہ سن لوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ مسلمان مہاجرین دربار میں بلائے گئے۔ ان سے نجاشی نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا دین ہے جو تم نے نکالا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بت پرستی کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریوں میں مبتلا تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں سے بد معاملگی کرتے تھے، اور ہم میں سے مضبوط کمزور کا حق دبا لیتا تھا۔ اس حالت میں اللہ نے ہم میں اپنا ایک رسول بھیجا جس کی نجابت اور صدق اور امانت کو ہم سب جانتے تھے۔ اس نے ہم کو توحید سکھائی اور بت پرستی سے روکا، اور راست گفتاری اور امانت اور صلہ رحمی کا حکم دیا، اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی، اور بدکاری اور جھوٹ اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، اور خونریزی سے روکا، اور ہم کو عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی اتباع کی، لیکن اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی ہے، اور اس نے ہم کو دکھوں مصیبتوں میں ڈالا اور ہم کو طرح طرح کے عذاب دیے، اور ہم کو اس دین سے جبرن روکنا چاہا، حتیٰ کہ ہم تنگ آ کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں آ کر پناہ لی۔ بس اے بادشاہ، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ماتحت ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی یہ تقریر سن کر بہت متاثر ہوا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جو کلام تم پر اترا ہے وہ مجھے سناؤ۔